بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 214 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب رسول عبادی مقدم۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شاٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھرکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد عالمی یوم معلولین کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اسی منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش میں آئیے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دہلی کی سرحد پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں شدت آ گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے نئے مریضوں کا سب سے زیادہ اندراج کراچی میں کیا گیا ہے۔ صدر ایران حسن روحانی نے بجلی کی فراہمی کے متعدد منصوبوں کا آن لائن افتتاح کر دیا ہے۔ اور شام کے نائب وزیر خارجہ نے مقبوضہ جولان کے بارے میں امریکی حکومت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس علاقے کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دہلی کی سرحد پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دہلی کی سرحد پر کسانوں کا دھرنا ایسی حالت میں جاری ہے کہ جمعرات کو کسان رہنماؤں اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور انجام پایا۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کے لیے کسان رہنماؤں کو بسوں کے ذریعے دہلی کی سرحد سے دہلی سائنس سینٹر پہنچایا گیا۔ کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور منگل کو انجام پایا تھا، جو ناکام رہا تھا، اور کسان رہنماؤں نے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ دہلی کی سرحد پر موجود کسان لمبے عرصے تک احتجاجی دھرنا جاری رکھنے کے عزم کا اعلان کر چکے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کے مطالبات پر ان کے رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو دہلی کی ناکابندی سخت تر کر دی جائے گی۔ سامعین، ہندوستان میں مرکزی حکومت اور کسانوں کے مابین دوسرے دور کے مذاکرات کے بارے میں تفصیلات پیش کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
کسانوں کے مطالبات تحریری طور پر حکومت کو پیش کیے جانے کے بعد مرکزی حکومت اور کسانوں کے مابین دوسرے دور کے مذاکرات آج دہلی کے وگیان بھون میں جاری ہیں۔ حکومت اور کسانوں کے سخت مواقف کے پیش نظر تعطل کے ختم ہونے کے آثار کم ہی دکھائی دے رہے ہیں. ادھر دہلی سے ملنے والی اتر پردیش اور ہریانہ کی سرحدوں پر آج آٹھویں دن بھی کسان پرامن طریقے سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مرکزی حکومت سے نئے زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دہلی چلو تحریک کے تحت مارچ کرنے والے کسانوں کو دہلی میں داخل ہونے والے چار مقامات پر بیریگیٹ لگا کر اور سیکورٹی فورسز کو بڑی تعداد میں تعینات کر کے روک دیا گیا ہے جہاں وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ دہلی میں بیٹھی حکومت کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے انہوں نے دہلی کا رخ کیا ہے. غازی پور سرحد پر کسان دھرنے پر بیٹھے حکومت اور کسانوں کے مابین دوسرے دور کے مذاکرات کا نتیجہ سننے کے منتظر ہیں. اس سردی میں دھرنے پر ڈٹے کسان منیمم سپورٹ پرائز کو لے کر قانون بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کسانوں نے کل سنگھو سرحد پر ایک پریس کانفرنس میں حکومت سے تینوں متنازع زرعی قوانین کو مسترد کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تھا. ادھر پنجاب کے سابق وزیر اعلی اور بی جے پی کی سابق اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل کے لیڈر پرکاش سنگھ بادل نے زرعی قوانین کے خلاف اپنا پدم وبھوشن ایوارڈ واپس کر دیا ہے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے بتایا ہے کہ مرکزی حکومت نے انہیں دھمکی آمیز پیغامات بھیجے ہیں. بعض میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی ہند نواز جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے انہیں براہ راست اور درپردہ ایسے پیغامات بھیجے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اگر لائن پر نہ آئیں تو نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں. انہوں نے اس انٹرویو میں الزام لگایا کہ بی جے پی حکومت وادی کشمیر میں مسلمان اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت وادی کشمیر میں مسلمان اور ڈوگرا قوم میں تصادم کروانا چاہتی ہے. یاد رہے کہ محبوبہ مفتی ہند نواز سیاسی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ ہیں. محبوبہ مفتی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی مخلوط حکومت کی وزیر اعلی رہ چکی ہیں. ہندوستانی وزارت صحت نے کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری رہنے کا اعلان کیا ہے. ہندوستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا سے شفایابی کی شرح 94% سے زیادہ ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 35,551 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور اس کے مقابلے میں 40,726 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے. ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 526 مریض جان کی بازی ہار بیٹھے جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 138,648 ہو گئی ہے. ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 95,34,000 اور کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 89,73,000 ہو گئی ہے. پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں شدت آ گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے نئے مریضوں کا سب سے زیادہ اندراج کراچی میں کیا گیا ہے. پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,499 نئے مریضوں اور 39 نئی اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق کرونا کی دوسری لہر کی شدت کراچی میں زیادہ ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کا تناسب 8.16%، لیکن یہ تناسب کراچی میں 20.12% ہے. کراچی کے انتظامیہ نے بتایا ہے کہ شہر کے وسطی علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا دائرہ وسیع تر کر کے اس میں مزید علاقوں کو شامل کر لیا گیا ہے. ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 5 دن میں طبی عملے کے 3,000 سے زائد افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 10 ڈاکٹر موت کے منہ میں جا چکے ہیں. اس دوران پاکستان میں یومیہ کرونا ٹیسٹ کی رفتار بھی بڑھا دی گئی ہے. پاکستانی ذرائع کے مطابق 2 دسمبر کو 42,904 نمونوں کی جانچ کی گئی جس کے بعد پاکستان میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے انجام دیے گئے کورونا ٹیسٹ کی تعداد 56,27,539 ہو گئی ہے۔ صدر ایران حسن روحانی نے بجلی کی فراہمی کے متعدد منصوبوں کا آن لائن افتتاح کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق صدر حسن روحانی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ملک کے 3 صوبوں خوزستان، خراسان رضوی اور سیستان و بلوچستان میں بجلی کی فراہمی کے 25 منصوبوں کا افتتاح کیا۔ صوبہ سیستان و بلوچستان میں جن منصوبوں کا افتتاح کیا گیا ان میں زاہدان اور بام کے درمیان ہیوی ٹرانسمیشن لائن، سراوان اور ایران شہر میں ہوا سے چلنے والے چھوٹے بجلی گھر اور صوبے کی صنعتوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 400 کلو واٹ کی ہائی پاور ٹرانسمیشن لائن شامل ہیں۔ صوبہ سیستان و بلوچستان کے میل نادر ونڈ بجلی گھر کے پہلے فیز اور ٹرانسمیشن لائن کے افتتاح سے افغانستان کو بجلی کی فراہمی کا امکان اور علاقے میں سرمایہ کاری کے لیے بنیادی ڈھانچہ بھی فراہم ہو گیا ہے۔ صدر ایران نے جمعرات کو صوبہ خوزستان کے 5 شہروں اہواز، اندیمشق، شوش اور آغاجری میں بھی 5 چھوٹے بجلی گھروں اور 4 ٹرانسمیشن لائنوں کا افتتاح کیا۔ علاوہ ازیں صدر ایران نے صوبہ خراسان رضوی میں 160 میگا واٹ کے کمبائن سائیکل بجلی گھر کا بھی افتتاح کیا، جس کے نتیجے میں صوبے کے مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی مستحکم ہوگی اور ممکنہ لوڈ شیڈنگ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کرونا کی پہلی ایرانی ویکسین نے ایتھکس ان ریسرچ کوڈ حاصل کر لیا ہے۔ ایران کی وزارت صحت کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ ڈاکٹر کیانوش جہان پور نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ قومی کمیٹی برائے ریسرچ اور اخلاقیات نے COVID-19 کی پہلی ایرانی ویکسین کو ایتھکس ان ریسرچ کوڈ جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ کوڈ ملنے کے بعد شفا فاؤنڈ کی تیار کردہ پہلی COVID-19 ویکسین کلینیکل ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے بھی اعلان کیا تھا کہ ایران عنقریب کورونا ویکسین بنانے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ دریاسنا تہران میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے کرسٹوفر ہیمل مین نے ایران میں کورونا ویکسین کی تیاری کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی محققین کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے اپنی پوری کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں، اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی طور پر لگائی جانے والی پابندیاں تہران کی سائنسی پیش رفت کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے مقبوضہ جولان کے بارے میں امریکی حکومت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس علاقے کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ بشار الجعفری نے کہا کہ شام اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مقبوضہ جولان میں سہونیوں کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کی غرض سے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے فوری اور لازمی اقدامات کرے۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ شام اپنی مقبوضہ زمینوں کو واپس لینے کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرے گا جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہیں۔ آرامکو کمپنی نے یمن سے ملحقہ سرحدی شہر جازان میں اپنے ایک مرکز میں تکنیکی خرابی کی خبر دی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق آرامکو آئل کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اس تکنیکی خرابی کے باعث بعض پیٹرول اسٹیشنوں پر پیٹرول اور ڈیزل کی کمی ہو گئی ہے۔ آرامکو نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکنیکل ٹیم خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ جازان کے علاقے میں تیل کی سپلائی جلد سے جلد بحال کی جا سکے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر جامع ایٹمی معاہدے کے حوالے سے ملکی پالیسی میں تبدیلی کا عزم ظاہر کیا ہے، تاہم اسے انتہائی دشوار کام بھی قرار دیا ہے۔ جو بائیڈن نے نیو یارک ٹائمز کے معروف صحافی تھامس فریڈمین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایٹمی معاہدے میں واپسی کے عنوان سے 13 ستمبر کو سی این این کی ایک ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مقالے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ بائیڈن نے مذکورہ مقالے میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر ایران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دے تو امریکہ بھی اس معاہدے میں واپس آ جائے گا اور تہران کے خلاف عائد پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ جو بائیڈن ان کی نیشنل سیکورٹی ٹیم کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایٹمی معاہدے کے دونوں فریقوں یعنی تہران اور واشنگٹن کی جانب سے اس معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع ہو، ویسے ہی ایران میں نیوکلیئر فیوژن میں استعمال ہونے والے مواد کی تیاری کی مہلت بڑھانے اور تہران کے علاقائی کردار کے بارے میں فریقین کے درمیان مختصر مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب فرانسیسی وزارت خارجہ نے یورپی ملکوں کی جانب سے جامع ایٹمی معاہدے کے حوالے سے کی جانے والی عہد شکنی کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے امریکہ کی آئندہ حکومت کی نظر ثانی کے لیے ایران کا ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرنا ضروری ہے۔ العربیہ ٹیلی ویژن سے انٹرویو میں فرانسیسی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور یورپ کی عہد شکنی کا ذکر کیے بغیر کہا ہے کہ جامع ایٹمی معاہدے کا دائرہ وسیع کرنے اور اس میں نئی شقوں کے اضافے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی پر مشتمل یورپی ٹرائیکا نے امریکی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی کے بعد اس معاہدے کے تحت ایران کے اقتصادی مفادات پورے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مذکورہ ممالک نے ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کی زبانی اور سیاسی حمایت میں بڑھ چڑھ کر بیانات ضرور جاری کیے، لیکن اس معاہدے کو باقی رکھنے کے لیے کوئی عملی اقدام انجام نہیں دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 13 آذر، 17 ربیع الثانی اور 3 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ ربیع الثانی سن 657 ہجری قمری کو مسلمان ماہر لسانیات، فقیہ اور ادیب ابن رضوان نے وفات پائی۔ وہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے نوجوانی کے زمانے میں ریاضی، ہیئت اور ہند سے جیسے علوم حاصل کیے۔ ان کو علم نحو اور لسانیات میں بھی بہت مہارت حاصل تھی۔ ابن رضوان کی تحریر کردہ کتابوں میں مختصر احیاء علوم الدین خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سترہ ربیع الثانی سن 947 ہجری قمری کو ہندوستان کے معروف مورخ عبد القادر بدایونی پیدا ہوئے۔ وہ قادری کے نام سے معروف تھے۔ عبد القادر بدایونی مغل بادشاہ اکبر کے دربار سے وابستہ تھے اور قاضی کے عہدے پر فائز تھے، لیکن دربار کے نامساعد حالات برداشت نہ کر سکے اور اپنے اس عہدے کو چھوڑ دیا۔ عبد القادر بدایونی نے سن 987 ہجری قمری میں دوبارہ دربار سے وابستگی اختیار کر لی اور درباری کاتب کی حیثیت سے سنسکرت کی کتابوں کو جمع کرنے اور ان کے ترجمے پر مامور کیے گئے۔ تین دسمبر سن 1469 عیسوی کو اطالوی مورخ اور سیاستداں نکولو ماکیاویلی اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سیاسی سرگرمیاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ فلورنس کی تاریخ بھی مرتب کی۔ ان کی کتابوں میں جنگ کا فن اور شہریار کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ماکیاویلی کا سن 1527 میں انتقال ہو گیا۔ 3 दिसंबर सन 1851 ईस्वी को पेरिस के अवाम ने नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे लुई नेपोलियन के खिलाफ अवामी तहरीक का आगाज किया। लुई नेपोलियन ने अपने दौरे हुकूमत में फ्रांस की बहुत सी अहम शख्सियात को गिरफ्तार करके लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिया था। लुई नेपोलियन के इन इकदामात के खिलाफ अवाम में शदीद इश्तेआल पैदा हुआ। पेरिस के अवाम की यह तहरीक बिलाखिर कत्ल व गारत, गिरफ्तारियों और लुई नेपोलियन के मुखालिफीन की मुल्क बदरी पर खत्म हुई। मुल्क बदर होने वालों में फ्रांस के मारूफ दानिश्वर और मुसन्निफ विक्टर ह्यूगो भी शामिल थे। तीन दिसंबर सन 1884 ईस्वी को हिंदुस्तान के मारूफ सियासतदान और फलसफी राजेंद्र प्रसाद रियासत बिहार के एक गांव में पैदा हुए। तंग दस्ती और गुर्बत के बावजूद राजेंद्र प्रसाद ने पीएचडी तक तालीम हासिल की। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महात्मा गांधी के साथ मिलकर बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ तहरीक चलाई। उन्हें कई बार कांग्रेस पार्टी के सरबराह के तौर पर मुंतखब किया गया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सन 1950 में वो हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया मुंतखब हुए। तीन दिसंबर सन 1984 ईस्वी को हिंदुस्तान के शहर भोपाल में एक अमरीकी कारखाने में जहरीली कीमियावी गैस के इखराज का सानहा रोनुमा हुआ। ये कारखाना अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनी यूनियन कार्बाइड की मिल्कियत था। कारखाने के जिम्मेदार अफराद की बे एहतियाती और हिफाजती उमूर पर अमल दरामद न होने की वजह से इस कारखाने से MIC गैस का इखराज शुरू हुआ, जो साइनाइड जैसी जानलेवा जहरीली गैस बनाने में इस्तेमाल होती है। ये खतरनाक गैस कारखाने के 3 जेर जमीन हिस्सों से खारिज होकर फजा में फैल गई, जिससे भोपाल शहर के 3,700 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों शदीद मुतासिर हुए। तेरह आज़र सन 1369 हिजरी शमसी को फिलिस्तीन की पहली इस्लामी कॉन्फ्रेंस तेहरान में मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ईरान और दूसरे मुल्कों के मुसलमान दानिश्वरों और मुजाहिद शख्सियात ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीन के मुसलमान अवाम की तहरीक इंतफाजा, फिलिस्तीन के इस्लामी इनकलाब और फिलिस्तीन पर इलाके की तब्दीलियों के असरात जैसे मौजूआत का जायजा लिया गया। तेरह आज़र सन 1369 हिजरी शमसी को ईरान के मारूफ मुहक्किक और मुसन्निफ और शाहराह रेशम के बारे में यूनेस्को के बैनुल अक्वामी मुतालियात की इल्मी कमेटी के रुकन डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मशाइख फरीदनी का 76 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। उन्होंने फारसी जबान व अदब में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और इस्लाम शनासी, ईरान शनासी और इस्लामी अकवाम के दरमियान सकाफती ताल्लुकात पर काफी तहकीक की। डॉक्टर फरीदनी ने अल्लामा इकबाल से इंतहाई लगाव और अकीदत की बिना पर उनकी बहुत सी किताबों का फारसी में तर्जुमा किया। उनकी मुतादिद तसानीफ में नवाए शायर फरदा और रिवायत ताज़ा अज असरार खुदी व रमूज बेखुदी की तरफ खास तौर से इशारा किया जा सकता है। और सामिन, इसी के साथ यादों के झरों के प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے عالمی یوم معذور کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین ہم معذوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سن 1992 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 3 دسمبر کو معذوروں کا عالمی دن قرار دیا۔ ہر سال 3 دسمبر کا دن نزدیک آتے ہی اس طبقے کی حمایت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اور ان افراد کی مشکلات و مسائل کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لینے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم نے رواں سال یہ دن کرونا کی وبا عام ہونے کے بعد معذوروں کے لیے بہتر دنیا کی تعمیر کے نعرے کے ساتھ منانے کا اعلان کیا ہے۔ درحقیقت معذوروں کا شمار ان گروہوں میں ہوتا ہے جن کو کرونا کے پھیلاؤ کے دوران خصوصی حمایت کی ضرورت ہے۔ یہ افراد دوسرے کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن کرونا پھیلنے کے بعد ان کی مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو معذوروں کی مشکلات کا جائزہ لے کر انہیں حل کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ معذور ایسے فرد کو کہا جاتا ہے جو اپنے جسمانی نقص یا ذہنی پسماندگی کی وجہ سے عام لوگوں کی طرح سماجی، اقتصادی یا پیشہ ورانہ سرگرمیاں انجام دینے پر قادر نہ ہو۔ اسی بنا پر اس کی انفرادی، اجتماعی اور اقتصادی خود مختاری کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔ اس طبقے میں بہرے، اندھے، لولے لنگڑے اور ذہنی طور پر معذور افراد شامل ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 1378 ہجری شمسی تک صنعتی ممالک کی 10% آبادی اور ترقی پذیر ممالک کی 12% آبادی معذوروں پر مشتمل تھی۔ ایران میں تقریباً 3% آبادی جسمانی طور پر کم و بیش معذور ہے۔ بعض اوقات مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے افراد عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ مجدہ ہڈیوں کی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ یہ بیماری اس کی تمام ہڈیوں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ 14 برس کی عمر میں اسے چلنے کے لیے عصا کی ضرورت پڑی۔ اس کے بعد ویل چیئر اس کا مقدر بن گئی۔ بیماری نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے پٹھے بھی اس بیماری کی زد میں آ گئے۔ اب اس کی عمر 38 سال ہے اور وہ نہ صرف چلنے پر قادر نہیں ہے بلکہ اسے سانس لینے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہر آنے والے دن میں اس کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی اور اس کی جسمانی طاقت میں کمی واقع ہوئی۔ اب کرونا کے عام ہونے کے بعد اس کی مشکلات زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہے۔ اس نے صبر کے ساتھ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ مجدہ نے کرونا میں مبتلا ہونے کے موقع پر کہ جب اس کے لیے سانس لینا بہت مشکل ہو چکا تھا، اس کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا اور اب بھی جب کہ صحت یاب ہو چکی ہے، اس نے صبر کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ وہ معذوری کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھتی۔ اس کا خیال ہے کہ اگر معذوروں کی حمایت کی جائے تو وہ بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ مجدہ اپنے سے زیادہ ان معذور افراد کے بارے میں سوچتی ہے جن کی مالی حالت اچھی نہیں ہے یا جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں۔ عالمی سطح پر کرونا وبا کے پھیلنے کے جہاں جسمانی اور روحانی نقصانات ہوئے ہیں، وہیں اس بیماری کے بہت ہی تباہ کن اثرات سامنے آئے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے۔ ان تباہ کن اثرات کا سب سے زیادہ شکار وہ طبقہ ہوگا جو کرونا سے پہلے کمزور تھا اور جس کی آمدنی قلیل تھی۔ اس طبقے میں خواتین، بچے اور خاص امراض میں مبتلا افراد شامل ہیں، خاص کر معذور افراد کہ جو کسی بھی بحران سے دوسروں کی نسبت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے ایک ویڈیو پیغام میں حکومتوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے اور کہا ہے کہ معذور افراد دوسروں کی نسبت کرونا سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کرونا کے پھیلاؤ سے عدم مساوات میں شدت پیدا ہوئی ہے اور اس سلسلے میں شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کرونا کی روک تھام اور اس سے صحت یابی کے اعتبار سے معذوروں اور ان کے حقوق پر زیادہ توجہ دیں۔ بعض ماہرین نے اسی سلسلے میں امریکن جنرل آف سائیکاٹری کو ایک خط میں کہا ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر معذور افراد پر کرونا وائرس کے خاص اثرات ہوتے ہیں اور انہیں خصوصی حمایت اور مدد کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن یونیورسٹی میں ذہنی معذوروں سے متعلق ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جان کنسٹینٹینو اور دوسرے اداروں میں ان کے بعض ساتھیوں نے کہا ہے کہ ذہنی پسماندگی کا شکار افراد کرونا کے پھیلاؤ کے بعد بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ سبھی شہریوں کے لیے کمزور ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ بھی ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سے افراد کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ انہیں اس وائرس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد کو ذاتی دیکھ بھال اور علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ کرونا کے پھیلاؤ کے بعد وہ ان میں سے بہت سی چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ اصل کی والدہ ایک سوشل ورکر ہیں۔ ان کی 24 سالہ بیٹی آٹیزم میں مبتلا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں، جب کرونا کی وبا پھیلی تو ہمارے معاشرے کی صورتحال بدل گئی۔ سبھی کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم جیسے معذور بچوں کے والدین کو جس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، وہ ہمارے بچوں کی بیماری ہے۔ مطلب یہ کہ ایک عام شخص کے لیے جو پروٹوکول مد نظر رکھے گئے ہیں، ان سے زیادہ سخت پروٹوکولز کی پابندی معذور بچوں کے لیے ضروری ہے۔ دوسری جانب مجھے اصل کو ہر ہفتے چند بار ہسپتال لے کر جانا ہوتا ہے۔ اصل کی خاص صورتحال کی وجہ سے ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس ساری مدت میں مجھے اس کے بیڈ کے اطراف کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اصل حالات سے بے خبر ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ اپنا ہاتھ منہ میں ڈال لے۔ اگر وہ مبتلا ہو گئی تو خدا ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ بعض معذوروں کی زندگی کا انحصار دوسرے افراد کی منظم مدد پر ہوتا ہے، جبکہ کرونا کے پھیلاؤ کے بعد اس مدد میں کمی آ سکتی ہے یا بالکل بند ہو سکتی ہے، کیونکہ مدد دینے والے افراد کا کرونا میں مبتلا ہونے کا امکان پایا جاتا ہے یا کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر ان کا آئسولیشن میں رہنا ضروری ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے معذوروں تک ان کی خدمات کی فراہمی معطل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ متعدی بیماریاں پھیلنے کے موقع پر معذوروں سے متعلق مراکز بھی محفوظ نہیں رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی دیکھ بھال میں سماجی فاصلے وغیرہ کی پابندی نہیں کی جا سکتی۔ ایک اہم نقطہ جو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے یہ ہے کہ معذوروں کے لیے کرونا وائرس کے خطرات ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی ممکن ہے کہ یہ خطرات اس بیماری کی وجہ سے نہ ہوں بلکہ سروسز کی فراہمی میں خلل آنے کے نتیجے میں پیدا ہوں۔ معذوروں کے احترام کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی صلاحیتوں میں نکھار لانے کا موقع بھی فراہم کیا جانا چاہیے تاکہ معاشرہ ان سے استفادہ کر سکے۔ نئی ہزاری میں مطلوبہ ترقی و پیش رفت کے لیے معذوروں کی شرکت اور ان کے پوٹینشل سے فائدہ اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ معذوروں کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا اس فرض کی ادائیگی کا صرف ایک حصہ ہے جو شہری ہونے کے ناطے معاشرے کے دوسرے افراد پر عائد ہوتا ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ معذور افراد محبت و مہربانی کرنے والے انسان ہوتے ہیں۔ اگر ان کے کسی ایک عضو میں نقص پایا جاتا ہے تو دوسرے اعضاء قوی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قابل ملاحظہ ترقی و پیش رفت کر سکتے ہیں۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ معذور ایتھلیٹ قابل فخر کارنامے انجام دیتے ہیں، اس لیے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر ماہرین نے معذوروں کے سلسلے میں چند تجاویز پیش کی ہیں۔ اول، معذوروں کے ساتھ رابطے کی صورت میں ان کو مت ڈرائیں، ان کو حد سے زیادہ خوف زدہ نہ کریں۔ دوم، مالکین، استاد، ڈاکٹر، صحت کی سروسز فراہم کرنے والے، گھرانے کے افراد اور دوست جن کا معذوروں سے واسطہ پڑتا ہے، وہ کرونا سے مقابلے کے علمی طریقے بتانے اور اس سلسلے میں ضروری ہدایات دینے کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سوم، اگر آپ کسی معذور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یا اس کے ساتھ مل کر کہیں کام کرتے ہیں یا معذوروں یا بیماروں کی مدد اور دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہیں سروسز فراہم کرتے ہیں، تو حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری سے بچیں تاکہ خود بھی سالم رہیں اور ان کی مدد بھی کر سکیں۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم صرف ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کا جائزہ لیں گے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہندوستان کے مرکزی شہر ممبئی سے شائع ہونے والے اخبار ممبئی اردو نیوز سے، جس کی اہم ترین سرخی یہ ہے، انسانی حقوق کی پامالی پر سپریم کورٹ کی نظر، اور کسان تحریک پوری شدت کے ساتھ جاری و ساری۔ اور سامعین، اسی اخبار نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے، کیا لو جہاد کے خلاف قانون کی ضرورت تھی؟ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ لو جہاد کو لے کر آج کل ملک میں کافی ہلچل ہے۔ یو پی اور مدھیہ پردیش سمیت متعدد ریاستوں کی حکومتوں نے لو جہاد کے خلاف سخت قوانین لانے کی بات کی ہے، اور دونوں ہی ریاستوں میں لو جہاد کے قانون کے تحت مسلم مردوں کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ ایسی صورت حال میں دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ قانونی نظام میں اس تناظر میں کیا قوانین موجود ہیں۔ اگر ہم آئینی حقوق کی بات کریں تو پھر ملک کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا لائف پارٹنر منتخب کرے، اور کوئی مذہب یا ذات اس کے راستے میں نہیں آ سکتی۔ پھر ایسے حالات میں نئے قانون کی گنجائش کیا ہوگی اور اس کی کتنی ضرورت ہے؟ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ شادی کے بارے میں مختلف مذاہب کی موجودہ دفعات کیا کہتے ہیں۔ ہندو میرج ایکٹ کے تحت شادی میں پہلی شرط یہ کہ جوڑے کو ہندو ہونا چاہیے، اور وہ شادی کے اہم ہیں۔ جوڑے کو مسلم پرسنل لا میں مسلمان ہونا چاہیے۔ خصوصی شادی ایکٹ کی شق کے مطابق لڑکے اور لڑکیاں کسی بھی مذہب کے ہو سکتے ہیں، بس ان کا بالغ ہونا شرط ہے۔ یعنی ہندو میرج ایکٹ یا مسلم پرسنل لا کے تحت شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی مذہب کے ہوں جس کے تحت وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلم مذہب کا لڑکا یا لڑکی اپنے مذہب کے اندر ہی شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کا ساتھی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو پہلے شریک کو اسلام مذہب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات ہندو مذہب کے لیے بھی ہے، کچھ لوگ اس سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے مذہب میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اسے لو جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے 16 دسمبر 2014 کے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ کسی بھی مذہب سے اسلام کی طرف جانے کے لیے کسی کو بھی دین اسلام پر گہرا اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ درست نہیں ہے اگر یہ خود اپنی خاطر بدلا جا رہا ہے یا کسی دعوے یا حق کے لیے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ للی تھام سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب کے فرد کا اسلام قبول کرنا عقیدہ اور اعتقاد کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس کے بغیر اگر صرف شادی کے لیے تبادلہ کیا گیا تو یہ درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئینی عدالت پہلے ہی ایسا نظام دے چکی ہے کہ تبدیلی صرف نکاح کی نیت سے نہیں کی جا سکتی، تو پھر اس معاملے کو سامنے لانے کے لیے نئے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کر چکی ہے، شبلی فراز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول ختم، جیل روانہ، پاکستان پی ڈی ایم کے جلسوں سے ترقی نہیں کر پائے گا، فواد چودھری۔ اور سامعین، جنگ ہی نے اداریہ تحریر کیا، عنوان ہے، پاک چین دفاعی تعلقات، اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئے چینی وزیر دفاع جنرل وی فنگ ہی کے منگل کے روز وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا مختصر ترین لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ آئرن فرینڈز کہلانے والے دونوں ملکوں نے علاقائی امن و استحکام کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون مزید بڑھانے کا عہد کیا ہے۔ چینی وزیر دفاع اعلیٰ سطح کے ایک وفد کے ساتھ 3 روزہ دورے پر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ان کے دورے کی اگلی منزل نیپال ہے۔ چینی وزیر دفاع مذکورہ میٹنگ سے ایک دن قبل پیر 30 نومبر کو پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کر چکے ہیں، جس میں علاقائی سیکورٹی صورتحال اور باہمی تعاون دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی، جبکہ دفاعی تعاون بڑھانے کے ایم او یو پر دستخط بھی کیے گئے۔ چینی وزیر دفاع کی جی ایچ کیو آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور انہوں نے یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے خصوصی تقریب میں جنگ وی فنگ ہی کو پاک چین تعلقات میں بہتری کے اعتراف میں نشان امتیاز اعزاز دیا۔ جنوبی ایشیا اور گرد و نواح کے حالات کے تناظر، خصوصاً 15 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے کیے گئے بھارتی حکومت کے سری امن دشمنی پر مبنی اقدامات کے تناظر میں چینی وزیر دفاع کا اسلام آباد بیجنگ تعلقات کو مزید وسعت اور استحکام دینے کے مقصد پر مبنی یہ دورہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
عزیز سامعین، آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اپنے پسندیدہ پروگرام سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو سامعین لیجیے، آپ کا پروگرام حاضر ہے۔
جی ہاں، پروگرام سامعین بڑے شوق و ذوق کے ساتھ سنتے ہیں، اور ابتدائی کلمات میں ہم ان کی صحت و سلامتی اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ خداوند متعال سامعین کو خیریت سے رکھے اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اسی طریقے سے ان کی زندگیوں میں آسائشیں مہیا ہوں، اور خاص طور پر ان ایام میں کہ جب کرونا کے حوالے سے سخت حالات کا عوام کو سامنا ہے، نہایتی احتیاط اور طبی ماہرین کے مشورے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمتن تیار رہتے ہوں گے۔ بہرحال آپ لوگ نہایت احتیاط کے ساتھ اور محتاط طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزاریں، ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ دھوئیں، اور سماجی فاصلے کی رعایت نہایت ضروری ہے۔
تو سامعین، اب پروگرام میں آپ کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں اپنے دہرادون اتراکھنڈ ہندوستان کے محترم سامع جناب دنیش چندر بھڑتوال صاحب کے آڈیو پیغام سے۔ تو لیجئے سامعین، جناب دنیش چندر صاحب کا یہ صوتی پیغام سماعت فرمائیے۔
سرسی حاسم علی جی، تقوی جی و مریم جہرا جی، آداب عرض۔ امید ہے تقوی جی کی چھٹیاں اہل خانہ کے ساتھ اچھی گزر رہی ہوں گی۔ حاسم جی، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میری صوتی پیغام کو نثر کیا۔ حالانکہ میں پیسو پیس میں رہا کہ دیوالی کی خوشیاں سبھی سامعین کے ساتھ شیئر کروں یا نہ کروں۔ آپ کے پروگرام یادوں کی جھروکی میں جواہر لال نہرو، پہلے ہندوستانی وزیر اعظم تبات تبائی اور اٹلی کے مسلمان بنی شخص بارے مزید آگاہی پائی۔ یہ دیگر بات ہے کہ غیر بر صغیر کی شخصیتوں کے بارے میں کم دلچسپی رہتی ہے، لیکن دیگر سامعین تو پسند کرتے ہی ہیں۔ دریچے معلوماتی پروگرام ہے، افکار و نظریات ایک اثردار پروگرام ہے، صبح امید گرد و پیش آئینۂ صحافت ہمیشہ کی طرح چرکتے ہیں۔ سہونی، جایونی، یہودی، یہ لفظ کیا اسرائیلی باشندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ان میں باریکی فرق کیا ہے؟ ارشد قریشی جی نے میرے صوتی پروگرام کے بارے میں جو اظہار محبت کیا ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ تورانی خط کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کا دنیش چندر بھڑتوال، دہرادون اتراکھنڈ ہندوستان۔
جی جناب دنیش چندر بھڑتوال صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت محبت کے ساتھ آپ نے اپنا یہ صوتی پیغام ہمیں ارسال کیا ہے، اور ایک ایک جملے سے محبت جو ہے وہ عیاں ہے، اور ہمیشہ ریڈیو تہران سے آپ کا پیار، آپ کی محبت جو ہے وہ رہی ہے، اور ہر موقع پر آپ نے ریڈیو تہران کے حوالے سے بہترین کلمات اور بہترین انداز میں ریڈیو تہران کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش و تمنا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں جہاں پر بھی ہوں، اور آپ کی زندگی میں بھی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ دنیش چندر بھڑتوال صاحب، ہمیشہ کی طرح اس پیغام میں بھی آپ نے چند الفاظ کے حوالے سے ہم سے سوال کیا ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہودی لفظ کے معنی کی بات کی جائے تو یہ ایک مذہبی تسمیت ہے جو یہودیت کے پیروکار ہوتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی مقدس کتاب تورات کہلاتی ہے۔ یہودیوں کے نزدیک جس شخص کی والدہ یہودی ہے وہ شخص بھی یہودی ہے، البتہ دور حاضر میں یہودیت سے وابستہ ہونا صرف والدہ کی یہودیت سے وابستگی پر منحصر نہیں رہا، یہودی اب اس بات کے بھی معتقد ہیں کہ جس شخص کی والدہ یہودی اور والدہ یہودی نہیں وہ شخص بھی یہودی ہے۔ بہرحال ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ پر ایک عام مگر بڑی غلطی یہ پیش کی جاتی ہے کہ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے والے صہیونیوں کو یہودی کہا جاتا ہے، کیونکہ صہیونیوں کے آنے سے قبل یہی یہودی فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، یہی یہودی بھی فلسطین کی نسبت فلسطینی کہلاتے تھے، اور یہ صہیونی ریاست کے قیام کے شدید مخالف ہیں، اور آج بھی اس ریاست کو ناجائز ریاست جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ اب صہیونی لفظ کے معنی کی بات کی جائے تو ہر وہ شخص جو بین الاقوامی صہیونی تحریک کا حصہ ہے وہ صہیونی کہلاتا ہے، اور صہیونیت ایک عالمی تحریک اور تنظیم بن کر جس کی بنیاد 1896 میں رکھی گئی تھی، اس تحریک کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ سرزمین فلسطین پر یہودی ریاست کا قیام اس تنظیم سے وابستہ تمام افراد اور اسی تنظیم کی آئیڈیالوجی پر یقین کرنے والا ہر شخص صہیونی کہلاتا ہے۔ اب صہیونی لفظ کے معنی کی بات کی جائے تو ہر وہ شخص جو بین الاقوامی صہیونی تحریک کا حصہ ہے وہ صہیونی کہلاتا ہے۔ صہیونیت ایک عالمی تحریک ہے جس کی بنیاد 1896 میں رکھی گئی تھی، اس تحریک کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ سرزمین فلسطین پر صہیونی ریاست کا قیام ہو، اس تنظیم سے وابستہ تمام افراد اور اسی تنظیم کے آئیڈیالوجی پر یقین کرنے والا ہر شخص صہیونی کہلاتا ہے۔ مگر ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا اور ہر صہیونی بھی یہودی نہیں ہوتا۔ بہرحال صہیونی جو ہیں اس وقت وہ ظلم و بربریت کی داستان رقم کر رہے ہیں، ہر روز فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ایک جو ہے پوری دنیا میں ان کی جو ہے تحریک کا جو مقصد و ہدف ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے فلسطینی سرزمین اور بیت المقدس کو نیست و نابود کر دیا جائے، اور دنیا کی بڑی طاقتیں بھی ان کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک ظالم جابر حکومت ہے جس کی بنیاد دہشت گردی پر رکھی گئی ہے، اور ہمیشہ آزاد منش افراد اور قومیں جو ہیں وہ اس صہیونی ریاست کی مخالف رہی ہیں اور مخالف رہیں گی۔
تو دنیش چندر بھڑتوال صاحب، آپ کے سوال کا جواب حسین تقوی صاحب نے مفصل طور پر دے دیا ہے، اور اسی ضمن میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن ارلو پاکستان کے صدر محمد ارشد قریشی صاحب نے بھی ایک صوتی یا آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے ارشد قریشی صاحب کا یہ صوتی پیغام۔
السلام علیکم، میں محمد ارشد قریشی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرس آرگنائزیشن کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے ذکر کروں گا کہ گزشتہ پروگرام بزم دوستاں سنا, بہت اچھا احساس ہوا اسے سن کے کہ ایک بہت خوبصورت بہت اچھے شخصیت کے مالک ایک سامے دنیش چندر بھرتوال بھائی, جنہوں نے ریڈیو تہران کے واٹس اپ گروپ میں ایک میسج کیا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا. اس میں سب سے اچھا مجھے لگا کہ ان کی زبان ہندی ہے, اس کے باوجود وہ اردو کے لیے بہت کاوشوں سے لکھتے ہیں, بولتے ہیں, اور بہت شائستہ اور نفیس اردو میں انہوں نے وہ پیغام نشرگاہ میں بیٹھے ہوئے میزبانوں اور ہم سامعین دوستوں کے لیے چھوڑا تھا, جس کا مجھے جواب دینا واجب لگا, اور میں نے وہ جواب دیا وہاں پر. اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کہ اسے ریڈیو تہران نے اس قدر سراہا اور اس کو دو سامے کے اور دو مملکتوں کے سامعین کے درمیان ایک بہت اچھا پیغام سمجھا گیا. اور جس طرح دنیش بھائی نے کوشش کی تھی کہ انہوں نے بہت اچھی اردو میں گفتگو کی, گو کہ ہماری اتنی اچھی ہندی نہیں ہے, لیکن کوشش کی تھی کہ کچھ الفاظ خوبصورت ہندی کے استعمال کرتے ہوئے میں دنیش بھائی کو جواب دوں. اور جس طرح میری پذیرائی ہاشم بھائی نے اس پروگرام میں کی, تو یقین جانے دل بہت زیادہ خوش ہوا اور بہت اچھا لگا کہ اتنی خوبصورت انداز میں جواب ہاشم بھائی نے دیا. اور بلا شبہ ہم دو, وہ کسی بھی مملکت میں رہنے والے سامے ہوں, ہمارا ایک ریڈیو کا رشتہ جو ہوا کے دوش پر قائم ہے بہت مضبوط اور مستحکم ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ بغیر رنگ نسل تعصب مذہب لسانیت کے ہم اسی طرح آپس میں محبتوں کے رشتے جوڑے رہیں, اور اس امید پہ کہ یہ دنیا ایک محبت کا گلستان بن جائے ہماری دعا ہے, اور امن و امان پیار محبت اسی طرح قائم و دائم رہے. میں ایک بار پھر ریڈیو تہران اور بالخصوص ہاشم علی بھائی کا ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قدر ہماری اور دنیش بھائی کی پذیرائی کی. شکریہ.
جی جناب, محمد ارشد قریشی صاحب, صدر انٹرنیشنل ریڈیو لسنرس آرگنائزیشن پاکستان, بہترین انداز میں آپ نے یہ صوتی پیغام ہمیں ارسال کیا, اور نہایت بہترین انداز میں جناب دنیش چندر بھڑتوال صاحب کے اس صوتی پیغام کے حوالے سے اس ضمن میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے, اور ریڈیو تہران کے حوالے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا, اور ہمیشہ آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہمارے لیے باعث تسکین بھی ہوتی ہے, اور ہمارے لیے جو ہے وہ نئے کاموں اور نئے پروگراموں کو ترتیب دینے کے لیے ایک باب بھی کھولتی ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے خیالات کا اظہار فرمایا. آپ کا ایک اور صوتی پیغام تفصیلی ہمارے پاس موجود ہے, انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس کو شامل کریں گے, جس میں آپ نے ریڈیو تہران کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انشاءاللہ محبت کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. آپ کے طرف سے پیش کیے جانے والے کلمات اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ریڈیو تہران کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث قدر ہے, اور ہم نہایت دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں, اور آپ کے لیے آرزو مند ہیں کہ خداوند متعال جہاں کہیں بھی آپ ہوں صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں, اور آپ کی زندگی میں بھی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہت شکریہ, بہت نوازش.
یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے ڈاکٹر مختار جعفری صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. مختلف مناسبتوں پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام مجھے بہت ہی پسند ہیں، جبکہ خبروں اور تبصروں اور حالات حاضرہ کے پروگراموں پر بھی میری خاص توجہ ہوتی ہے۔ یمن اور فلسطین کے حالات سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ تعالی یمن، فلسطین اور تمام مستضعفین عالم کی مدد فرمائے، آمین۔
جی جناب ڈاکٹر مختار جعفری صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ہمیشہ کی طرح جامع مختصر پیغام آپ نے ارسال کیا، اور اپنے اس پیغام میں آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار کیا، اور خاص طور پر جن عنوانات پر آپ کی توجہ رہتی ہے اس کا ذکر آپ نے فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یمن اور فلسطین کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی دل کی آواز جو ہے وہ تحریر کی، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے گوش و کنار میں آج بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جو توجہ رکھتے ہیں عالمی حالات پر۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ مختصر پیغام ارسال کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہاشم علی صاحب، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
جی ہاں سامعین، اگلے پروگرام تک حسین تقوی اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج ہم اس پروگرام میں ایران کے سینئر ایٹمی سائنسداں شہید پروفیسر محسن فخری زادے کو شہید کرنے کے محرکات اور عوامل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، اور تہران سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار احمد عباس نقوی۔ گفتگو کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے احمد عباس نقوی صاحب سے۔ نقوی صاحب السلام علیکم۔ نقوی صاحب، جناب ایران کے حکام، ایران کے عوام اور ایران کے صحافتی حلقوں کا کیا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردانہ حملہ کس کا کام ہو سکتا ہے، اور اس کے پیچھے کون سی طاقت کار فرمائے؟
دیکھیے، واضح طور پر جس انداز سے یہ دہشت گردی انجام دی گئی ہے، اور اس کے بعد اسرائیل میں سیاست دانوں کا، خود صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کا جو ان کی جو ان کا جو ان کے اقدامات رہے، کہ انہوں نے ایک بیان دیا کہ گزشتہ ہفتہ بڑی کامیابیوں والا ہفتہ تھا، اور خود اسرائیلی میڈیا کا جو تھا اس سلسلے میں جو رپورٹیں ہیں، میں نے کل ہی ایک مقالہ پڑھا، ہارت کا مقالہ تھا، اس میں لکھا کہ یہ واحد حکومت اسرائیل کی ہے پوری دنیا میں جو اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کر کے اور سائنسدانوں اور علمی ہستیوں کو قتل کر کے اس پہ فخر کرتی ہے، دنیا میں کوئی اور ایسی حکومت نہیں ہے۔ تو یہ تو کہیں سے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں، یہ سیدھے سیدھے واضح سی بات ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اور ایران میں بھی جو عہدیداروں کے بیان ہیں ان کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں واضح طور پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ کئی عہدیداروں نے یہ کہا، کمال وندی صاحب کا ایک بیان میں نے دیکھا جو یہاں کے ایٹمی انرجی ادارے کے جو ترجمان ہیں، کہ نتنز میں دھماکے اور فخری زادے صاحب کی شہادت میں ایک ہی عنصر ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو ملوث ہے. تو اسرائیل کا اس ملوث ہونا ایک طے مانا جا رہا ہے اور اسی کے امکانات زیادہ ہیں اور اسی پہ زیادہ بات بھی ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایک تاریخ رہی ہے کئی سال سے اسرائیل نے یہاں ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا ہے اور اسرائیلی ایک وزیر کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا اور اس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اسی طرح سے ہم نے ایران کے ایٹمی پروگرام کی رفتار کم کی ہے. اصل میں اس سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ نتنیاہو نے تو 2000 سے پہلے ہی ایک بیان دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ایران 2 سال میں جو ہے ایٹم بم بنا لے گا اور اب جو ہے 2020 ہو گیا, پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں. تو اس پہ ان کا یہ رد عمل تھا کہ ہم نے اسی طرح کے اقدامات کر کے ایران کے پروگرام کی رفتار کم کر دی. البتہ یہ ان کا بے بنیاد بیان ہے. تو اسرائیل کا اس میں ملوث ہونا میرے خیال میں تو طے مانا جا رہا ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ کہ یہ اسرائیل یہ کام کیوں کر رہا ہے, کیا اس سے کوئی ہدف وہ پورا کر پا رہا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے اور اس کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بے شک اسرائیل نے بڑا نقصان پہنچایا ہے ایرانی قوم کو, ایران کے علمی حلقے کو, ایران کی یونیورسٹیوں کو اس بڑی اور عظیم ہستی کو شہید کر کے, لیکن یہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کی خام خیالی ہے کہ اس سے ایران کا کوئی بھی شعبہ اپنی رفتار کھو دے گا. ایران کے وہ تمام شعبے جس میں ڈاکٹر فخری زادے صاحب کام کر رہے تھے وہ شعبے پوری رفتار سے اس لیے آگے بڑھیں گے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو شہادت کی تمنا ہمیشہ رکھتی ہیں دل میں اور جو اس طرح سے تیاری کرتی ہیں کہ ایک ایسا نظام قائم ہو کہ ایک فرد کے ختم ہونے سے وہ نظام متاثر نہ ہو. میں آپ کو ایک چیز اور یاد دلانا چاہوں گا, وہ ٹارگٹ کلنگ تو نہیں تھی, تہرانی مقدم صاحب دھماکے میں شہید ہو گئے تھے جب وہ تجربہ کر رہے تھے اور بعد میں یہ تفصیلات آئی کہ وہ تجربہ تھا, اس راکٹ کا تجربہ تھا جو سیٹلائٹ کو لے کے خلا میں جاتا ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا سیٹلائٹ خلا میں موجود ہے. تو یہ مثالیں ہیں کہ جس میں مختلف شعبوں میں اسرائیل نے ایران کے ہستیوں کو نقصان پہنچایا ہے, شہید کیا ہے, نشانہ بنایا, دہشت گردی کا نشانہ بنایا, کبھی خود کبھی ایجنٹوں کے ذریعے, یہ ایم کیو جو دہشت گرد تنظیم ہے کبھی اس کے ذریعے, لیکن کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایران کی ترقی قابل رشک اور قابل فخر نہ ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب سے. ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے, لندن میں مقیم ہے, بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
اندرابی صاحب جناب دیکھیے, ایٹمی توانائی کا جہاں تک سوال ہے تو ایٹمی توانائی کا دو استعمال ہے, ایک فوجی استعمال ہے, ایک غیر فوجی استعمال ہے, اس کا پر امن استعمال ہے. فوجی استعمال میں ایٹم بم بنایا جاتا ہے جس میں مغربی طاقتیں سب سے آگے ہیں, امریکہ کے پاس بھی ایٹم بم موجود ہیں, برٹین کے پاس بھی موجود ہیں, فرانس کے پاس بھی ہیں, اسرائیل کے پاس موجود ہیں, روس اور چین کے پاس بھی, بعض دیگر ملکوں نے بھی ایٹمی اسلحے بنائے ہیں. ایران کا موقف اس حوالے سے بالکل واضح اور شفاف ہے کہ ایٹمی اسلحے بنانا, خریدنا, رکھنا اور استعمال کرنا حرام ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا بالکل واضح فتویٰ موجود ہے اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ ایٹمی اسلحہ کسی بھی ملک کے دفاع کو مضبوط نہیں کر سکتا ہے. جہاں تک اس کا پرامن استعمال ہے, یہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے. ایٹمی توانائی کا پرامن استعمال میڈیکل سائنس میں ہے, زراعت کے فروغ کے لیے ہے, برقی توانائی کے حصول کے لیے ہے. اس کے علاوہ یعنی خود جو شہید فخری زادے تھے, یہ ایٹمی سائنسداں ہونے کے ساتھ ہی ساتھ انسداد کرونا مہم سے بھی جڑے ہوئے تھے. انسداد کرونا مہم کو آگے بڑھانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا اور ایران میں کرونا کی تشخیص کی جو کٹ ہے اس کی تیاری میں، کرونا ویکسین کی تیاری میں ان کا بہت ہی بنیادی کردار ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ انہی کی کاوشوں سے کرونا ویکسین ایران میں انسانی تجربے کے مرحلے میں پہنچا ہے۔ تو ایک ایسے سائنسداں کو جو انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہو، وہ کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے، چاہے وہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
جی دیکھیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، یا یہ تو ایک ریشنل، ایک اپنی سلیم کا یہ فتویٰ ہے کہ
جی
ایک انسان دوست انسان کے لیے، ایک انسان دوست شخص کس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر کسی کے لیے راحت کا سبب ہوگا، یہ تو یعنی عقل کا فیصلہ ہے۔ لیکن جہاں وہ چیز اس سے جو ہے وہ چیزیں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ میں اس تعلق سے ابھی یہاں کل شام میں بھی اس طرح کا ڈسکشن تھا ٹیلیویژن پہ جس پر مجھے بات کرنی تھی، تو یہ بات میں نے وہاں پر بھی کی کہ یہ جو اسرائیل کا مسئلہ ہے، اور خود صدر روحانی نے بھی اس تعلق سے کہا کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، وہ ایجنٹس ہیں اور ان کا ایک فٹ پرنٹ اس میں بالکل واضح ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی نہ کنفرم کرتے ہیں نہ ڈینائی کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اسرائیل نے کچھ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کیا یا ہم نے کیا۔ لیکن میں جو بات کر رہا تھا کام اور یہاں بھی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسرائیل کی جب ہم بات کریں تو ہمارا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کوئی سوورن سٹیٹ نہیں ہے، یہ کوئی خود مختار کوئی سیاسی یونٹ نہیں ہے کہ جو جس کا اپنا ویژن، اپنے مفادات ہیں، اور وہ پھر چاہے انصاف کرے یا ظلم کرے لیکن اس کے اپنے گولز ہیں، جیسے ویسٹرن سولائزیشن یا جیسے مغرب کی یا امریکہ کے اپنے اہداف ہیں، اور انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ پہ جاپان کے دو شہروں کو ایٹمی بم کا نشانہ بنایا، تو وہ سارا کچھ اپنے ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے انہوں نے وہ کیا، تو وہ پھر الگ بحث ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور یہ وہ الگ چیز ہے۔ لیکن میں دی پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک،
شکریہ صاحب، ہم دوبارہ آئیں گے، یہاں ہمارے ساتھیوں نے کچھ انٹرویو تیار کیے ہیں، وہ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد گفتگو کریں گے۔
شہید فخری زادے علم و دانش کی فضیلت کی علامت تھے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شجاعت و پائیداری کا مظہر تھے۔ وہ اس ملت کے، اس قوم کے ایک عظیم فرزند تھے، وہ رہبر کے مرید تھے، وہ ملک میں چلنے والے بڑے بڑے تحقیقاتی منصوبوں کے قائد تھے، وہ شخص تھے کہ جو دشمنوں کی آنکھ کا کانٹا تھے، یہی وجہ ہے کہ دشمن ان سے خوف زدہ تھا۔ وہ ملت ایران کی عظیم ڈھارس اور ان کی طاقت کا سرمایہ تھے، یہی وجہ تھی کہ دشمن ہمیشہ ان کی تاک میں رہتا تھا۔ بہرحال یہ تو شہید کے لیے قابل فخر ہے کہ ان کو شہادت نصیب ہوئی اور خبیث ترین دشمن کے ہاتھوں انہیں شہید کیا گیا، لیکن جو راستہ انہوں نے اپنے خون سے اور اپنے علم کے ذریعے سے اس قوم کو دکھایا ہے وہ جاری رہے گا، اور علم و دانش کے میدان میں سینکڑوں محسن فخری وجود میں آئیں گے اور اس ملک و ملت کی خدمت انجام دیں گے، اور ان کے خون کا سخت انتقام بھی لیا جائے گا۔
جوشش انتقامی سخت رو برخواهد انگیخت۔
همه عزیزانی که علی رغم محدودیت های
میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے تمام تر کورونا پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے اور سیکورٹی کا خیال رکھتے ہوئے تشییع جنازہ میں شرکت کی شہید کے، اور زحمت فرمائی۔ اگر یہ کرونا کی بیماری نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے تمام شہروں میں یہی مناظر دیکھنے میں آتے جو اس وقت روضہ مقدس کے صحن میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ شہید نے باوجود اس کے کہ پوری زندگی اپنی گمنامی میں گزاری، اور میں پوری جرات کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے گھر والوں اور قریبی ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی انہیں نہیں جانتا تھا، اور کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا علمی خدمات اس ملک کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پچھلے 3 روز کے دوران ان کا نام اتنا عظیم ہوا، اتنا بلند ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ایران بلکہ پوری دنیا میں ان کے نام کو عظمت کے ساتھ یاد کیا گیا۔
کل ایران، نہ تنہا ایران بلکہ در فرای مرزها، در خیلی از کشورها
سیری افتاد، روز به روز۔
بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، یہ بہت ہی پیچیدہ کارروائی تھی، اس میں الیکٹرانک آلات کا استعمال کیا گیا اور جائے وقوع پر کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا، لیکن ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے اس زمن میں کارروائی کی ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کا ہم نے سراغ لگا لیا ہے، اور اس میں ایم کے او کے دہشت گرد عناصر کا ہاتھ ہے، لیکن ان کی سرپرستی دراصل صہیونی حکومت خود کر رہی ہے۔ یہ شہید سالہ سال سے علم و دانش کے میدانوں میں کام انجام دیتے رہے ہیں اور انہوں نے بہت سارے ناممکن کاموں کو ممکن بنایا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہید فخری زادے ایک بے مثال سائنسدان تھے، اور انہوں نے جو کام انجام دیے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کام نہیں رکیں گے، اور جن ایرانی نوجوانوں کی انہوں نے تربیت کی ہے وہ اس ملک کے گوشہ و کنار کے اندر موجود ہیں، اور شہید فخری زادے کی طرح سے جو ان کا مشن ہے، جو ان کی شروع کردہ تحریک ہے علمی، وہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔
جی ناظرین، پروفیسر فخری زادے جیسے عظیم سائنسداں عالمی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تعمیری پروجیکٹوں پر کام کر رہے تھے، وہ پوری دنیا انسانیت کے لیے مفید پروجیکٹوں پر کام کر رہے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں، لندن کا رخ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، بیچ میں ان کی گفتگو ہمیں مختصر کرنی پڑی۔ جی اندرابی صاحب، آپ لائن پر ہیں جناب؟
جی جی، میں لائن پر ہوں، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ
جی،
اسرائیل کے ایجنٹ وغیرہ اس کی انٹیلیجنس اس میں ملوث ہو، لیکن
جی
اصل جو اس کے ڈائریکٹرز ہیں، جو جنہوں نے اس کا سوچا
جی،
اور جو اس کے پیچھے اصل قوتیں ہیں، وہ امریکہ ہے
جی۔
اور اس میں دیکھیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ایران کوئی ریاست نہیں ہے، ایران ایک اسلامی انقلابی تحریک کا ایک ظرف ہے، ایک اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ایک امام کے پیچھے ایک قوم اور دنیا کے سارے انصاف پسند لوگ
جی جی
باقی جگہوں پر بھی، ایران کے بغیر بھی، ایک امام کے پیچھے ایک انقلابی تحریک کا حصہ ہے، اور وہ انقلابی تحریک ہے اس ورلڈ آرڈر کو چینج کر رہی ہے، چینج کرنے کے اس ڈائریکشن میں پیش قدمی کر رہی ہے، اور کامیابی کے ساتھ کر رہی ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے، صدیوں سے استعمار کا بنایا ہوا تھا، اور جس کے آخری کڑی کے طور پر اسرائیل کو عالمی اسلام کے قدم میں پیوست کیا گیا تھا۔ لہذا اسرائیل کا یہ ایگزسٹینشل مسئلہ ہے کہ اگر وہ ورلڈ آرڈر ختم ہوتا ہے تو اسرائیل اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اسرائیل کا وجود ہی، یعنی زائنسٹ ریجیم کا وجود ختم ہوگا، اور فلسطین کی ریاست قائم ہوگی جس میں مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، یعنی کسی یعنی لوگوں کو، عوام کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ زائنسٹ ریجیم کا خاتمہ ہوگا۔ اور فلسطین کا، جس طرح امام خامنی نے کئی بار کہا کہ فلسطین کو ریسٹور کیا جائے گا، جو فلسطین تھا وہ پھر وجود میں آئے گا، تو یہ ایجنڈا جو ہے یہ اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشل، یہ جو زائنسٹ ریجیم ہے ان کے لیے ایگزسٹینشل مسائل ہے، اسی لیے وہ ایران پر اور ایران میں ہونے والے ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ محسن فخر زادے پر ان کی نظر تھی، نیتن یاہو نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اپنی پریزنٹیشن میں آج سے 2 سال پہلے کہ یہ شخص ہے
جی،
ان کی نظروں میں ہر وہ شخص جو ایران کے ساتھ اس انقلابی تحریک کے ساتھ، اور جو امام کے پیچھے بازار کا ڈیڈیکیٹڈ ہے، چاہے وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہو، چاہے وہ نیوکلیئر ہو، کووڈ کا ویکسین، وٹ ایور، جو قوتیں اس تحریک کا حصہ ہیں وہ اسرائیل کے نشانے پر ہیں. تو لہذا یہی اسی تناظر میں ہمیں اس کو یعنی دیکھنا چاہیے اس وقت جو ایک بہت بڑا یعنی یہ صحیح ہے کہ جیسے خامنی صاحب نے بھی سائنس کمیونٹی سے کہا ہے کہ آپ اس کو اس سلسلے کو آپ برابر آگے لیں اور وہ لیں گے آگے لیں گے انشاءاللہ اس سے
یعنی
جو اس سے وہ ترقی نہیں رکے گی لیکن فی الوقت ایک بہت ہی پریشس ایک ایسٹ لوز ہوا ہے اور ہمارے دل اس میں بہت ہی اس وقت رنجیدہ اور بہت ہی یعنی اس سے کافی جو ہے وہ دکھ پہنچا ہے.
بہت بہت شکریہ اندرابی صاحب, بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم شہباز علی عباسی صاحب اور احمد عباس نقوی کے بھی شکر گزار ہیں. اس میں دو رائے نہیں کہ یہ جو دہشت گردانہ حملہ ہے اس میں انسانیت کا نقصان ہوا ہے, اس لیے کہ شہید پروفیسر محسن فخری زادے ان پروجیکٹوں پر کام کر رہے تھے جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے تھا. لیکن اگر اسرائیل یا اس کے جو اتحادی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے دہشت گردانہ حملوں سے اور شہید محسن فخری زادے جیسی ہستیوں کو شہید کر کے ایران کی ترقی و پیش رفت کا سفر روکا جا سکتا ہے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. Oh,